darsequr'an.com आपके लिए पेश करता है तफ़सीर कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी साहब की आवाज़ में।
और अल्लाह कहते हैं याद करने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान और समझने के लिए आसान।
इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ आलमदीन के इस्लाही बयानात।
तो इस्लाम का नजरिया ये है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हम दोनों बच्चों के लिए इस्लाही कहानियाँ और बहुत कुछ।
मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है।
www.darsequr'an.com
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. आज के दर्स का आगाज हम सूरतुन निसा की आयत नंबर 10 से कर रहे हैं। जैसा कि आप सुन चुके हैं कि सूरह निसा की इब्तिदा में अल्लाह पाक ने मीरास के अहकाम बयान किए हैं। अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और वो अपने पीछे कुछ विरासत छोड़कर चला जाए तो उसके माल में से सबसे पहले तो उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाएगा। अगरचे इस्लाम ने तो कफन दफन का तरीका बहुत सादा रखा है, इस पर ज्यादा अखराजात नहीं आते, लेकिन बाज मुल्कों में और बाज इलाकों में काफी अखराजात उठ जाते हैं। बिलखसूस मगरबी ममालिक में इस पर अच्छे खासे अखराजात होते हैं। तो जो कुछ उसने तरका छोड़ा है उसमें से सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए, खा उस पर जितना भी खर्च हो जाए। दूसरे नंबर पर अगर मरने वाले के जिम्मे किसी का कर्ज हो तो वो अदा किया जाए। तीसरे नंबर पर अगर मरने वाले ने वसीयत की हो तो उसके माल में से एक तिहाई माल वसीयत में लगाया जाए। और चौथे नंबर पर फिर जो माल बचे उसको विरासत में तकसीम किया जाए। ये तरतीब है जो हमें इस्लाम ने बताई है। सबसे पहले कफन दफन, दूसरे नंबर पर कर्ज, तीसरे नंबर पर उसकी वसीयत पर अमल और चौथे नंबर पर उसकी मीरास की तकसीम। इसके अलावा जो बाज़ लोगों ने तरीके निकाल लिए अपनी तरफ से तो उनका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। बाज़ इलाकों में ऐसा भी करते हैं कि जब किसी मुर्दे को दफन किया जाता है तो उस मौके पर भी जनाजा पढ़ने वाले की कुछ माली खिदमत की जाती है। ये तरीका भी सही नहीं है, ये भी अजीब यानी बेढंगा सा तरीका है कि हर मौके पर बाज़ पेशावर मौलवियों ने अपने खाने पीने का सिलसिला बना लिया, चाहे शादी का मौका हो और चाहे गमी का मौका हो। ये वैसे ही इंसानी गैरत, इंसानी मरुवत, इंसानी शराफत और इंसानी अखलाक के खिलाफ है कि दूसरे पर मुसीबत आई हुई हो और कुछ लोग मजहब का नाम लेकर खाने पीने के चक्कर में हों, तो ये इंसानी अखलाक के भी खिलाफ है। हुक्म तो ये दिया गया कि अगर किसी के घर में मैयत हो जाए तो उसके लिए और उसके खानदान वालों के लिए खाने का इंतजाम किया जाए और हम उल्टा उससे खाने
کی تمنا رکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کھلائے گا، بجائے اس کے کہ اس پر عمل کیا جاتا اس کے الٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے سرحد وغیرہ بعض علاقوں میں ایک ہیلا کرتے ہیں جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے ہیلا اسقاط، یہ بھی عجیب چیز ہے۔ اسقاط کا معنی ہوتا ہے گرا دینا، لفظی معنی، اور اس کو وہ استعمال کرتے ہیں معاف کروانے کے معنی میں۔ تصور یہ کہ مرنے والے سے ہو سکتا ہے کچھ نمازیں قضا ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے ساری زندگی کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اور ہو سکتا ہے ساری زندگی کے روزے قضا ہوئے ہوں، تو یہ ایک ہی مجلس کے اندر آپس ہی میں مال کا لین دین کر کے اسے ساری زندگی کی نمازیں بھی معاف کروا دینا چاہتے ہیں اور روزے بھی معاف کروا دینا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے دیدہ دلیری کا، شریعت کو بگاڑنے کا اور شریعت میں تحریف کا۔ اور اس کے لیے طریقہ یہ رکھا جو ہم نے سنا کہ مثال کے طور پر 10,000 روپے رکھے گئے، وارثوں نے کہا کہ یہ 10,000 روپے ہیں مثلا مرنے والے کی 100 نمازوں کا فدیہ۔ اب دیکھیں چلاک بھی کتنے ہیں، اگر فدیہ دینا ہے تو یہ نہیں کہ ہر ہر نماز کا فدیہ دیا جائے، بلکہ ایسے ایک دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ 10,000 روپے اس نے ان کو دیے، اس نے آگے دیے، اس نے آگے دیے، دوبارہ گھوم کر اسی کے پاس آ گئے، اب 100 نمازیں تو گئی، اب دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا، اب گویا کہ نئے سرے سے یہ 10,000 روپیہ دے رہا ہے وہی، لیکن یہ ہیلا کر کے کہ چونکہ میں تو دے چکا اب دوسرے نے مجھے خوشی سے دیا ہے لہذا میں دوبارہ مالک بن گیا ہوں، تو اب دوبارہ 10,000 روپے یہ اس کو دے رہا ہے، یہ زید کو، وہ بکر کو، وہ عمر کو، وہ خالد کو، اور دوبارہ اسلم صاحب کے پاس پہنچ گئے، اب 200 نمازیں اور گئی۔ اب یوں اسی طریقے سے ایک ہی مجلس کے اندر گویا کہ ہزاروں نمازوں کی معافی تلافی اور سینکڑوں روزوں کی معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ اس کا نام رکھا ہوا ہے ہیلا اسقاط، تو یہ طریقہ بھی غلط۔ اسی طریقے سے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے مرحوم کے مال سے مہمانوں کا اکرام کرنا شروع کر دینا، مہمانوں کو کھلانا پلانا، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رسمیں، یہ تیجے کی رسم، یہ دسویں کی رسم، یہ 40ویں کی رسم، ان میں سے کوئی رسم بھی نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ فقہ سے ثابت، کسی شرعی دلیل سے ان میں سے کوئی رسم ثابت نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ان رسموں پر زور دیتے ہیں، جن رسموں کے بارے میں ان سے پوچھا جائے کہ فرض ہے، وہ خود کہیں گے نہیں فرض نہیں ہے، اچھا بھائی واجب ہے، کہیں گے نہیں واجب بھی نہیں ہے، سنت ہے نہیں سنت بھی نہیں ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ اگر وہ کہہ سکیں تو کہہ دیں گے کہ مستحب ہے، نفلی چیزیں ہیں۔ بھائی یہ رسمیں آپ کے بقول مستحب ہیں، نفلی چیزیں ہیں، اور میراث کا شریعت کے طریقے کے مطابق، حکم کے مطابق تقسیم کرنا وہ فرض ہے، فرض کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے نفل کو زندہ کرتے ہیں۔ یہی چیز ہے جس کے بارے میں اکثر کہتے رہتا ہوں، اہم کو غیر اہم بنا لیتے ہیں اور غیر اہم کو اہم بنا لیتے ہیں، ہماری پوری زندگی اسی میں گھوم رہی ہے، جو چیزیں اہم ہیں ان کو ہم نے غیر اہم بنا رکھا ہے، اور جو چیزیں غیر اہم ہیں ان پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر دیہات میں کوئی شخص تیجا نہ کرے، دسواں نہ کرے، 40ویں نہ کرے، تو اکثر لوگ اس کو اچھوت سمجھ لیں گے، کیونکہ اس کو کہیں گے وہابی، اور وہابی جو ہے ان کی لغت میں اچھوت کا درجہ رکھتا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، یہ وہابی ہے، تیجا بھی نہیں کرتا، دسواں بھی نہیں کرتا، اور 40ویں بھی نہیں کرتا، اور کہتے ہیں مر گیا مردود نہ صلات نہ درود، مر گیا مردود نہ صلات نہ درود، کچھ بھی نہیں کر رہے، چاہے آپ خفیہ طور پر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں، ان کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں، ان کو کھلائیں ان کو۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کھانے پینے کے چکر میں ہوتے ہیں یا کھانے پینے کے انتظار میں ہوتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، اتنا لالچی کون ہوگا، یا کسی کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہو یا میت اٹھے کسی کے گھر سے اور کچھ لوگ کھانے کے چکر میں ہو, دیکھیں اس سے کیا ملتا ہے کھانے کو. تو میں اسے بے بنیاد بات سمجھتا تھا. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, تو میں نے کوئی رسم نہیں کی. تو میں نے دیکھا, میرے کانوں میں یہ بات آئی کہ بعض کہہ رہے ہیں ہمارا فلاں مرا تھا تو ہم نے تو کھلایا تھا, یہ کیوں نہیں کھلا رہا. اللہ اکبر. میں نے کہا میں نے تو تم میں سے کسی کا نہیں کھایا الحمدللہ, لہذا مجھ سے بھی کوئی مطالبہ نہ کرے. تب یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ واقعتا بعض لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ دیکھیے یہ کیا کھلاتا ہے, کیسے پرتکلف کھانے مرحوم یا مرحومہ کہ اس اعلی ثواب کے لیے پکتے ہیں اور کھاتے کون ہیں, چودھری وڈیرے پیسے والے. بالفرض تیجا دسواں چالیسواں اگر اس اعلی ثواب کے لیے ہے تو اس اعلی ثواب تو تب ہوگا جو ہمیشہ آپ کے سامنے الفاظ دہراتے رہتا ہوں, ایک ہے وصول ثواب ایک ہے اس اعلی ثواب. بھائی وصول ثواب تو یہ کہ پہلے میں ثواب کو وصول کروں اپنے اللہ سے, اور اصال ثواب یہ کہ پھر وہ ثواب میں دوسرے کو پہنچا دوں. لیکن جب مجھے خود ہی ثواب وصول ہی نہیں ہوا تو اصال کیسے ہوگا؟ اصال تو وہاں ہوتا ہے جہاں وصول ہو, اور جہاں وصول ہے ہی نہیں تو اصال کیا ہوگا؟ آپ نے مجھ سے کچھ قرضہ لینے اور میں نے کسی سے قرضہ لینے, آپ مجھے کہیں کہ دیکھیں جب اس سے ملا تو مجھے دینا ہوگا, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جب ملا تو دے دوں گا, تو جب ملا ہی نہیں تو میں آپ کو دوں گا کیا؟ تو ایصال بغیر وصول کے ہو نہیں سکتا, اور صرف چودھریوں کے کھلانے سے تو ثواب نہیں ملتا. یتیموں کا حق, غریبوں کا حق, ضعیفوں کا حق, کمزوروں کا حق, آپ کھلا دیں وزیروں کو, مشیروں کو, تھانے داروں کو, فوجیوں کو, اور کھاتے پیتے لوگوں کو, پیسے والوں کو, اور بیچارے غریب انتظار میں رہے کہ کب یہ کھا کر ہٹتے ہیں تو ہم بھی بچا کچا کچھ کھا لیں گے, تو ایسی جگہ پر وصول ثواب نہیں ہوگا تو ایصال ثواب کیسے ہوگا بھائی؟ تو رسموں پر زور جو غیر اہم ہے اس پر زور, جو اہم ہے اس پر زور نہیں. اندازہ کیجئے قرض کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ جنازہ لایا جاتا, آپ پوچھتے اس کے ذمہ قرضہ ہے, بتایا جاتا نہیں, آپ جنازہ پڑھ لیتے. اسی طریقے سے بتایا جاتا اگر قرضہ تو ہے لیکن اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس سے اس کا قرضہ ادا ہو سکتا ہے, تو آپ تب بھی نماز جنازہ پڑھ لیتے. اور اگر پتہ چلتا قرضہ ہے اور اس نے کچھ چھوڑا بھی نہیں جس سے قرض ادا ہو سکے, تو آپ فرماتے تھے کہ تم پڑھ لو, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. اور ابو داؤد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ, حدیث کے الفاظ ہیں, ان اعظم الذنوب عند اللہ, اللہ کے نزدیک گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے اور اسے اس حال میں موت آئے کہ اس کے ذمے قرضہ ہو لیکن اس نے قرضے کی ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا ہو. فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے مسلم میں ایک حدیث ہے, ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ ارأيت ان قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطايا. اللہ کے نبی مجھے بتائیے اگر میں اللہ کی راہ میں اس طریقے سے جہاد کروں کہ میری نیت بالکل خالص ہو, صبر بھی کروں, نیت بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے, اور استقامت دکھاؤں, سینہ تان کر کھڑا ہو جاؤں غازی عبدالرشید کی طرح, اور پیچھے نہ ہٹوں, یا رسول اللہ نیت بھی خالص ہو, صبر بھی کروں, جرت بھی دکھاؤں, آگے بھی بڑھوں, پیچھے نہ ہٹوں, تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میں اگر شہید ہو گیا تو آپ اندازہ کیجیے. جہاد کس انداز میں وہ کرتا ہے؟ چار صفات خود بیان کی، صابرن، محتسبن، مقبلن، غیر مدبر. صبر کرنے والا ہوں، جم جاؤں، ڈٹ جاؤں، اور نیت خالص اللہ کی رضا ہو. نہ قبیلہ، نہ فرقہ، نہ قوم، نہ جماعت، نہ گروہ، نہ شہرت، نہ پیسہ، نہ دکھاوا، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، کوئی چیز مقصد نہیں، مقصد صرف اللہ کی رضا. اور پھر سینہ تان کر کھڑا ہو جاؤں گولیوں کے سامنے، پیٹھ نہ دکھاؤں، اور اسی طریقے سے لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں معاف ہو جائیں گے. وہ جانے لگا تو آپ نے اسے دوبارہ بلایا تو فرمایا کہ نعم الا الدین کذلک قال جبریل، ہاں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرض کا گناہ معاف نہیں ہوگا. اگر تمہارے ذمے قرض ہے تو ایسی جرت کے ساتھ اور ایسی خالص نیت کے ساتھ اور ایسی شجاعت کے ساتھ لڑنے کے باوجود اور مقام شہادت پر فائز ہونے کے باوجود قرض معاف نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے اس کی اطلاع کی ہے.
www.dastquran.com.
ہو سکتا ہے کہ اسی وقت آپ پر وحی نازل ہوئی ہو اور اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے حبیب سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرض کا گناہ میں شہید کو بھی معاف نہیں کروں گا. میرے بھائیو سوچئے حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے، کس قدر اہمیت. شہید کو بھی معاف نہیں ہو رہے حقوق العباد، اور ہم ایسے ہضم کر جاتے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں مارتے، پتہ ہی نہیں. بہت سے لوگ بالکل پتہ ہی نہیں، ایسے لاپرواہ ہو جاتے ہیں دوسرے کا حق کھا کر جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ارے اللہ کا بندہ، تو نے اپنی آخرت تباہ کر لی، اپنا اعمال نامہ کالا کر لیا، ایسا گناہ کیا ہے کہ شہید کو بھی معاف نہیں ہو سکتا اور تمہیں اس کی پرواہ نہیں. کوشش کرنی چاہیے بھائی. ہو سکتے یہاں مجمع میں ایسے حضرات اور خواتین بھی بیٹھی ہوں کہ جن کے ذمے قرض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ بنتی ہو. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے قرض کا ادا کرنا آسان فرما دے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ذمے قرض ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی کوشش کرے تو اللہ پاک ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیں گے، اور جس کے ذمے قرض ہے اور وہ ادا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تو اللہ بھی ایسے کے لیے آسانیاں پیدا نہیں فرماتے. اپنے معیار زندگی کو ذرا بھی نیچے نہیں لانا چاہتا، ذرا بھی. بہت سارے لوگ ہم سے کہتے رہتے ہیں ہمارے صاحب بہت قرضہ ہے، دعا کیجیے، کوئی وظیفہ بتائیے، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف وظیفہ بتایا تو ہم سو جائیں گے تو صبح اٹھیں گے تکیے کے نیچے اللہ پاک نوٹ بھیج دے گا قرض ادا کر کے، مولوی صاحب کے لیے بھی دعا کر دیں گے. ہم کہتے ہیں بھی اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے، آپ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا پھر یا رزاقو یا رزاقو، اس کا وظیفہ کرو، اللہ آسانی پیدا فرمائے گا. لیکن کوشش بھی تو کرو بھائی، کوشش تو کرتا نہیں اور چاہتا ہے کہ وظیفوں سے میرا قرضہ ادا ہو جائے، معیار زندگی کو ذرا بھی نیچے نہیں لاتا، اونچا معیار رکھنا چاہتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر اڑوس پڑوس میں اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتا ہے، رشتہ داروں میں اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتا ہے، گاڑی اعلی سے اعلی رکھنا چاہتا ہے، اور ہوٹلوں میں کھانے بھی کھانا چاہتا ہے، سپاٹے بھی کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کوئی وظیفہ مل جائے جس سے قرض ادا ہو جائے. بھائی کچھ معیار زندگی کو نیچے لے آؤ اللہ کے بندے. الحمدللہ میرے مالک کا مجھ پر خاص کرم ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کبھی کبھی منہ سے نکل جاتا ہے، میں چھوٹا سا کاروبار بھی کرتا ہوں، شہد بیچتا ہوں الحمدللہ، مسواکیں بھی بیچتا ہوں، ساتھ یہ بھی کہہ دو، یہ بتاتا اس لیے ہوں تاکہ دلوں سے یہ حلال کمانے کو جو کم تر چیز سمجھا جاتا ہے یہ چیز نکل جائے. یہ صرف اس لیے میں بتاتا ہوں، لیکن الحمدللہ قرض سے پاک ہوں، یہ میرے مالک کا کرم ہے، کوئی ایسا نہیں جو میرا دروازہ کھٹکھٹائے کہ ہمارا قرض ہے وہ ادا کرو۔ بیٹی کی شادی بھی کی ہے آپ کے سامنے الحمدللہ، عمرے کی بھی سعادت حاصل ہوئی، لیکن قرض کے چکر میں نہیں پڑے۔ مگر ساتھ یہ بھی بتا دوں، اگر کبھی اللہ توفیق دے تو اپنے گھر والوں کو میرے گھر میں بھیج دیجئے گا۔ الحمدللہ ہمارا رہن سہن بہت سادہ ہے، جو بالکل غربت کے زمانے میں تھا اب بھی ویسے ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی، نہ کوئی نئے فرنیچر، نہ کوئی پردے، نہ کوئی صوفے، اور نہ کوئی دوسری چیزیں، الحمدللہ اس کو سادہ رکھا ہے۔ تو بھائی میں یار زندگی کو کچھ سادہ کیجئے، اللہ پاک قرض ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما دیں گے، اور دعا بھی کرتے رہیں۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ وصیت۔ وصیت کے بارے میں ایک بات تو یہ جان لیں کہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے تو میراث ہے، جب اس کو میراث میں حصہ مل رہا ہے تو وصیت کیوں؟ اگر وصیت جائز ہوتی تو لوگ یہ کر سکتے تھے کہ ایک وارث کو زیادہ دے دیتے اور دوسرے وارث کو کم دیتے، اللہ پاک نے راستہ ہی بند کر دیا، ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ ایک بیٹے کے لیے وصیت کر جاؤ، ایک بیٹی کے لیے وصیت کر جاؤ، زندگی میں کچھ دینا چاہو تو دے لو، لیکن مرنے کے بعد مرنے والے کا جو حق تھا مال سے وہ ختم ہو گیا، اب تو وارثوں کا حق جڑ گیا، انہی کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حصہ ملے گا۔ ایک تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، اور دوسرے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے کیسے انسانی نفسیات کو، انسان کی کمزوریوں کو، اس کی اولاد کی کمزوریوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ارے پورا مال دے دو، دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے، اللہ پر توکل کرو، یہ صحیح ہے، اچھی بات ہے اللہ پر توکل کرنا، لیکن ہم میں سے ہر کوئی حضرت ابو بکر صدیق جیسا ایمان نہیں رکھتا کہ اگر گھر خالی ہو جائے تو بھی اللہ کے ساتھ تعلق جڑا رہے، اور تو بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلے۔ میں تو کہا کرتا ہوں یہ جیب بھی اسی لیے دل کے پاس، اس کے اندر کچھ ہو تو ہمارا دل مضبوط رہتا ہے، اور یہ خالی ہو تو دل بھی ڈاما ڈول ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اس لیے وصیت سارے مال کی جائز نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے ارادہ کیا، حضور گئے عیادت کے لیے، بیمار تھے اور بظاہر موت کا وقت قریب تھا، بظاہر موت نہیں آئی ویسے اس بیماری میں، لیکن بظاہر موت کا وقت انہیں سمجھا کے قریب ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ دل چاہتا ہے کہ جو کچھ ہے میں سب وصیت کر جاؤں اللہ کی راہ میں۔ حضور نے فرمایا نہیں، سارے مال کی وصیت کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اچھا آدھے مال کی اجازت دے دیں، فرمایا نہیں آدھے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر عرض کیا کہ ایک تہائی کی اجازت دے دیں، فرمایا کہ ہاں ایک تہائی کی اجازت دیتا ہوں مگر ایک تہائی بھی زیادہ ہے، یعنی اس سے کچھ کم ہی رکھو تو بہتر ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، تم اپنی اولاد کو اغنیا چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنی اولاد کو دوسروں کے محتاج بنا کر چھوڑ دو۔ تو کچھ اگر اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دو تو یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ بالکل خالی ہاتھ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ فقر اور غربت کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، یا کہ معاذ اللہ اپنا ایمان بیچنے لگے۔ تو بھائی یہ وصیت ایک تہائی، جب وصیت کی بات کر رہا ہوں تو مجھے لال مسجد کے شہید بھی یاد آتے ہیں، ان کی وصیتیں بھی یاد آتی ہیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، کوئی یہ مضمون بار بار سننا پسند کرے نہ کرے، میں تو بار بار بیان کرتا رہوں گا، اللہ سے دعا کرتا ہوں موت تک اللہ پاک ان کا خیال دل سے نہ نکالے۔ اور میں صاف کہتا ہوں مجھے ان شہیدوں سے شدید قسم کی محبت ہے، خالی قسم کا عقیدت مند ہوں ان کا. ہاں وہ اللہ کی راہ کے شہید ہیں، معصوم بچے معصوم بچیاں، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہے اللہ، آپ نے شاید آج کے اخبار میں دیکھا بھی ہوگا کہ آج یہ بھی خبر ہم نے پڑھی کہ ان میں سے بعض شہید بچوں اور بچیوں کی قبروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اور یہ خبر بھی ہم نے پڑھی کہ غازی کے خون سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ ساری فضا مہک گئی. یہ تو میں نے خبر ہی پڑھی اور اس کے بعد تصدیق یہ ہوئی. ہمارے دارالعلوم کرنگی کے ایک ساتھی ہیں اور وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے اطلاع دی کہ غازی کو قبر میں اتارنے میں میں بھی شریک تھا، تو اتارتے ہوئے میری ٹوپی گر گئی اور ٹوپی خون سے آلودہ ہو گئی. 52 گھنٹے گزر گئے تھے لیکن اب بھی خون بہہ رہا تھا اور جسم تازہ. ٹوپی گر گئی، خون آلود ہو گئی، میں نے تھیلی میں بند کر لی. کافی دنوں کے بعد خیال آیا، 2-4 روز کے بعد، تو اس کو دھو لیا جائے. جب تھیلی کو کھولا گیا تو پورا گھر خوشبو سے مہک اٹھا. شہید مرا نہیں کرتے، وہ مخلص لوگ تھے، ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے. تو ان کی وصیتیں جو آج اخبارات وغیرہ کے ذریعے سے سامنے آ رہی ہیں، بڑی عجیب و غریب وصیتیں. کسی چھوٹے سے بچے کی وصیت، اور کسی چھوٹی سی معصوم بچی کی وصیت، اور کسی بڑے کی وصیت، اور کسی باپ کی وصیت، غازی کی وصیت جو وصیت کرتا ہے کہ میری شہادت کے بعد، اپنی بہن سے کہتا ہے میری شہادت کے بعد میں بھی شہید ہو جاؤں گا، والدہ بھی شہید ہو چکی، ہماری شہادت کے بعد اے بہن رونا نہیں ہے، خوشی منانا ہے. اور وصیت کرتا ہے اہلیہ کو، اولاد کو عالم بنانا ہے. اور وصیت کرتا ہے، اللہ کی شان بھی دیکھے، کہ میرے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام بھی غازی عبد الرشید ہی رکھنا ہے. اور اللہ کی شان، ادھر ایک غازی شہید ہوا اور دوسرا غازی آ گیا. میں تو کہتا ہوں اللہ فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں تم کتنے غازیوں کو ختم کرو گے. اللہ اکبر. ان کی وصیتیں، دین کے بارے میں وصیتیں، ایمان کے بارے میں وصیتیں، قرآن کے بارے میں وصیتیں، تو شہداء کی وصیتوں پر کاش عمل کیا جاتا. اللہ کے بندوں نے ان کی وصیتیں غائب ہی کر دی، غائب ہی کر دی. اور یہ بھی ایک بات بتا دوں وصیت کے حوالے سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کی ایک رات بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کی ایک رات بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو. وصیت کا نہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی موت کہاں آئے، اور وصیت کا لکھے رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہر وقت موت کے لیے تیار بیٹھا ہے. پتہ نہیں مسجد سے باہر نکل سکیں گے نہیں نکل سکیں گے، پتہ نہیں گھر جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے، اور پتہ نہیں پیر کی صبح کا سورج طلوع ہوتا دیکھ سکیں گے یا کہ نہیں دیکھ سکیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی وصیت ہر وقت تیار رکھو. تو یہ بھائی 4 کام کرنے ترتیب سے، پہلے کفن دفن کا انتظام، پھر قرض کی ادائیگی، اس کے بعد 1/3 مال میں وصیت کا نفاذ، اور چوتھے نمبر پر پھر میراث کی تقسیم ہے. اور اللہ یہاں اس کی تفصیل بتا رہے ہیں. بڑے آسان انداز میں اللہ پاک نے میراث کے مسائل بیان فرمائے ہیں. میں قربان جاؤں اپنے اللہ کے کلام پر اور انداز کلام پر. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو قانونی زبان ہوتی ہے بڑی مشکل زبان ہوتی ہے، قانونی زبان. آپ پاکستان کے قانون کو دیکھیں اور دوسرے ملکوں کے قانون کو دیکھیں تو عجیب ان کی زبان ہوتی ہے. بعض اوقات مقصد ہاتھ میں نہیں آتا کیا کہا جا رہا ہے، وکیلوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اور قانون دانوں سے پوچھنا پڑتا ہے اور میرے اللہ نے میراث جیسے مسائل اتنے آسان فہم انداز میں بیان فرمائے ہیں کہ ایک شہری بھی سمجھ سکتا ہے اور ایک دیہاتی بھی سمجھ سکتا ہے. آپ دیکھیے فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں, وصیت کرتا ہے, تاکیدی حکم دیتا ہے اللہ پاک, یوصیکم اللہ فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اولاد کے حصے بیان کیے اور اس کے بعد والدین کے اور اس کے بعد میاں بیوی کے. اللہ پاک جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ تعلق اولاد کے ساتھ ہے, اور مرنے کے بعد سب سے زیادہ فکر بھی انسان کو اپنی اولاد کی ہوتی ہے, پھر والدین کی محبت, اور پھر میاں بیوی کا آپس میں تعلق. تو اس ترتیب سے پہلے اولاد کے بارے میں فرمایا, یوصیکم اللہ فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں. کون سی اولاد؟ صلبی اولاد, حقیقی اولاد, بیٹے ہوں یا بیٹیاں. اور اگر حقیقی اولاد نہ ہو تو اولاد کی اولاد, یعنی پوتے اور پوتیاں, یہ سب اس میں آ گئے. اللہ تمہیں حکم دیتے تمہاری اولاد کے بارے میں, للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہوگا, لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا, بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر. اب بات بالکل آسان ہے سمجھنا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, اور اگر صرف لڑکیاں ہوں, اگرچہ دو سے زائد ہوں, تو انہیں دو تہائی ملے گا اس مال میں سے جو مورث چھوڑ کر چلا گیا. اگر اولاد میں لڑکے ہے ہی نہیں ہیں, صرف لڑکیاں ہیں اور وہ بھی دو سے زائد, تو ان کو دو تہائی مل جائے گا پورے مال کا. پورے مال کو آپ تین حصوں میں تقسیم کریں, دو حصے لڑکیوں کے اور ایک تہائی جو بچا وہ والدین میں, بیوی میں, شوہر وغیرہ میں تقسیم کیا جائے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اور یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اگر لڑکیاں صرف دو ہوں, اللہ نے تو بیان فرمایا کہ اگر دو سے زیادہ ہوں تو پھر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ پورے مال کا دو تہائی, دو حصے ان کو مل جائیں گے, ایک حصہ والدین کو, بیوی کو, شوہر کو. لیکن اگر صرف دو لڑکیاں ہوں تو پھر ان میں بھی دو تہائی تقسیم کیا جائے گا, ان کو بھی دو تہائی ملے گا. کیونکہ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی اپنی یتیم بچیوں کے ساتھ,